الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اونچی ہو جائے گی میں خود ہی ہوتا ہوں بولنا شروع کر دوں گا سر ہاں اسٹارٹنگ میں ذرا سب ہوتا ہے نا ڈانٹنا تو بعد میں شروع ہوتا ہے بعد میں کہتے ہیں ڈانٹتے ہیں کیوں تو بھائی نہیں ڈانٹ رہے تو پھر اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چلیں تو سورہ مومنون کی تفسیر ہم ایک کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک میں وہ تفسیر پڑھنی شروع کری تھی مارک القرآن سے تو رمضان المبارک کے بعد بھی ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے سورہ مومنون کی تفسیر کا سلسلہ تو سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو سکھاتے ہوئے بتاتے ہوئے کہ آپ ایسے کہیں آپ یہ کہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے تو نبی علیہ السلام کا مدانہ نے یہ دعائیں سکھائیں کہ جن میں سے ایک دعا ہے کہ کہیے رب اے میرے رب اے میرے پروردگار اعوذ بک من حمزات الشیاطین میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے حمزات سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے حمزات سے تو شیاطین کون ہوتے ہیں شیاطین اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں ٹرانسگریسرز ریبیلیئر لائک ریبلز تو حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو شیطان نہیں کہتے وہ گناہگار ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اس کو گناہ کے اوپر ندامت بھی ہوتی ہے اور اگر وہ اس ندامت میں اور آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر لے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی غلطیوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے واپس آ جانا بہت آسان ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا آسان ہوتا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یعنی نافرمانی کے اندر بہت آگے بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود گناہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ گناہوں کے اوپر دوسروں کو بھی مائل کرنے کی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے اور یہی وہ خاصیت ہے جو کہ شیاطین کو عام لوگوں سے جدا کرتی ہے اب یہ شیاطین جنوں میں بھی موجود ہیں اور یہ انسانوں میں بھی موجود ہیں تو ہر وہ جن جو کہ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی محنت کر رہا ہے گناہ کی طرف دعوت دینے کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی شیطان کہلائے گا اور ہر وہ انسان جو کہ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی محنت کر رہا ہے باقاعدہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ بھی شیاطین کے زمرے کے اندر شامل ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن ہاؤ فار ہی ہیز گون تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق کو شیاطین یا شیطان کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ان شیاطین کے حمزات سے پناہ مانگیں تو حمزات کا کیا مطلب ہے مفسرین نے لکھا کہ لفظ حمزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کے اوپر اکسانا دھکا دینا. یہ لفظ سورہ معون میں بھی استعمال ہوا, ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ, سورۃ اللمزہ, لمزہ کے اندر, معون میں نہیں سورہ لمزہ کے اندر, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, کہ ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ہمزہ ہے اور لمزہ ہے. تو لمزہ کا اور ہمزہ کی جو عام ترجموں کے اندر معنی نظر آتے ہیں تو وہ سورٹ آف ملتے جلتے ہی نظر آتے ہیں. جیسے لمزہ کے لیے منہ پر تانے دینے والا, اور ہمزہ کے لیے بیک بائٹنگ کرنے والا, پیچھے غیبت کرنے والا. لیکن اگر ڈکشنری میں جا کر کے دیکھیں تو ان کے معنی جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف بھی ہیں. لمزہ کا معنی جو ہے وہ زیادہ تر اورلی کوئی کام کرنا, زبان سے کوئی کام کرنا, تو تانے دینا زبان سے تانے دینا, یا کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا, وہ بھی انسان زبان سے برائی کرتا ہے. جبکہ ہمزہ کے معنی جو ہیں وہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آتے ہیں, اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ دھکے دینے کے لیے, کسی کو پش کرنے کے لیے, کسی کو جیسا انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں ڈرائیو کرنے کے لیے. یعنی جب آپ کسی کو پش کرتے ہیں نا, گویا کہ آپ اس کو کسی راستے کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. ارج کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, یا پریس کرنے کے معنی میں, وہی جس کو اردو میں کہا دھکا دینے کا معنی, دبانا. یعنی آپ صرف زبانی کلامی بات کرنے سے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں. اب ضروری نہیں کہ یہ جو آپ دھکا دے رہے ہیں یہ فزیکلی ہاتھ سے دھکا دے رہے ہیں یا ٹانگ سے دھکا دے رہے ہیں, بلکہ آپ زبان کا استعمال اتنا زیادہ شدید کر رہے ہیں اور اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا, بلکہ وہ وہاں سے ہلنا شروع ہو جائے گا, موو ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کام انسان جو ہے جس کی زبان کے اندر زیادہ تاثیر ہو یا زیادہ سختی ہو, اس کو زیادہ مینیپولیٹ کرنا آتا ہو اپنی زبان کے ذریعے سے کسی شخص کو, تو وہ اپنی زبان سے لوگوں کو باقاعدہ چلا بھی سکتا ہے. ان من البیان لسحر, جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جادو کا اثر رکھتے ہیں. یہ جتنے لیڈرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا قوم کے اور قسم کے لیڈرز ہوں, یہ اپنی زبان سے پوری پوری قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں, احتجاج کے اوپر مائل کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کا سٹائل چینج کرنے کے اوپر مائل کر دیتے ہیں, اپنی وفاداریاں بدلنے کے اوپر مائل کر دیتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے افیکٹ جو ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر, انسانوں کی زندگی کے اندر, یہ بڑے بڑے افیکٹ جو ہیں وہ زبان کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے. تو حمزات الشیاطین کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا کہ لفظ حمزہ کا مطلب جو ہے وہ دھکا دینا, دبانا اور پیچھے سے آواز دینا. اب شیاطین کے بارے میں ہم ایک اور بات جانتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں یہ ہمیں ہمارے دنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اللہ تعالیٰ اس خناس کی جو کہ شیاطین کی ایک قسم ہے, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, اور یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب وہاں پر وسواس کی ڈیفینیشن کے اندر, وسواس کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ وسواس کا مطلب کہ یہ خیالات ڈالتے رہتے ہیں, یہ آئیڈیاز ڈالتے رہتے ہیں, اور یہ کام یہ مستقل کرتا رہتا ہے. البتہ جو انسان ہوتا ہے تو اس نے اگر اپنے اوپر اللہ کی یاد کی ایک شیل چڑھائی ہوئی ہوتی ہے, ایک پروٹیکٹیو ڈوم بنایا ہوا ہوتا ہے, جیسے کہ کچھ ملکوں نے راکٹ سے اور میزائل سے بچنے کے لیے اپنے اوپر ایک پروٹیکٹیو آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے, تو اب کہیں سے اگر راکٹ آتا ہے تو وہ جو آئرن ڈوم ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے اس کو تباہ کر دیتا ہے, اندر آنے نہیں دیتا. تو وہاں سے تو میزائلز آ رہے ہیں, راکٹس آ رہے ہیں, لیکن اگر یہاں پر پروٹیکٹیو شیلڈ ہے تو وہ اندر داخل نہیں ہو پاتے. اسی طریقے سے ایک ایمان والا جب اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے تو شیاطین کے جو وسواس ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر اثر نہیں کر پاتے. لیکن شیاطین کے یہ وسوسے ڈالنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا, یہ مستقل چلتا رہتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس یہ پروٹیکٹیو شیٹ اللہ کے ذکر کی ہوتی ہے,
اور کسی کے پاس یہ پروٹیکٹیو شیلڈ اللہ کے ذکر کی نہیں ہوتی ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی مزید تفصیل لکھی کہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ کبھی ذکر کرتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کرتا. تو چونکہ مستقل سے یہ فائرنگ ہو رہی ہے, وسوسوں کی فائرنگ تو مستقلاً ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے فوراً یہ وسوسے جو ہے وہ اس کے سسٹم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جیسے ہی استغفار کرتا ہے واپس اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے, تو پھر سے وہ آئرن شیلڈ بن جاتی ہے اور پھر سے جو ہے وہ وسوسے ان کی انٹرنس بند ہو جاتی ہے. تو وسوسوں کا بھی ایک نظام ہے, اور حمزات کا نظام ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ اسٹرانگر نظام ہے, اس سے زیادہ پاورفل, کیونکہ یہ بندے کو جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو اب اس کی مثال ہم نے جب اس آیت کی تفصیل پڑھائی تھی کلاس میں, تو اللہ نے دل میں ڈالا تھا کہ ایک کتے کی مثال, کہ کتا جو ہے وہ جب ذرا تیش میں ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, تو اب آپ اگر اس سے قریب جائیں تو وہ آپ کے اوپر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا بھونکنا جو ہوتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے, کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہوتی جو کتا آپ کے اوپر بھونک رہا ہے, تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ آپ کے کانوں کے اندر ایک اثر پیدا کر رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو یہ چیز ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کتے کا بھونکنا جو ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر کتا بندھا ہوا نہیں ہے, یعنی کتا بندھا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر بھونک رہا ہے, آپ کو اس کے بھونکنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, اذیت ہو رہی ہے, زیادہ بہتر ہوتا کہ بھائی وہ نہ بھونک رہا ہوتا, خاموشی ہوتی تو آپ کو ایسی اذیت نہ ہوتی. لیکن ایز لانگ ایز کہ وہ لیشڈ ہے, اس کو لیش سے, اس کو رسی کے ذریعے سے باندھا ہوا ہے, تو وہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر اس کتے کی رسی ٹوٹ جائے, زنجیر کھل جائے, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کتا جو ہے جو پہلے سے آپ کے اوپر غصہ تھا, آپ کا دشمن تھا, آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا, تو اب وہ بھاگنا شروع کرے گا. اب جو وہ آپ کی طرف بھاگے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے صرف آپ کے ذہن کے اوپر ایک تکلیف نہیں ہوگی, آپ کے کانوں کے اندر ایک اذیت محسوس نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگا کہ اب آپ کو بھاگنا پڑے گا, اب آپ کو بھاگنا پڑے گا, اور کتا جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب کتے کے اس بھونکنے سے, یعنی وہ بھاگ رہا ہے, بھونکتے جا رہا ہے, تو اب اس کا جو بھونکنا ہے نا, یہ پہلے والے بھونکنے سے مختلف ہے, کیونکہ پہلے والا بھونکنا جو ہے اس کا اثر صرف آپ کے ذہن کے اوپر ہو رہا تھا, آپ کی ٹانگوں کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. اب جو وہ بھونک رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے دوڑ بھی رہا ہے, تو اب جو ہے نا آپ کی ٹانگیں بھی بھاگنا شروع ہو رہی ہیں, اور وہ بھاگتی چلی جا رہی ہیں, کتا ظاہر ہے زیادہ تیز دوڑتا ہے, تو اب آپ کی ٹانگوں کے اندر تکلیف بھی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اب جو کتے کا بھونکنا ہے نا, یہ آپ کو پش کر رہا ہے, یہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے, یہ آپ کو اپنی جگہ کے اوپر ٹکنے نہیں دے رہا, یعنی کچھ عمل کرنے کے اوپر وہ آپ کو مائل کر رہا ہے, اور آپ سے کام بھی کروا رہا ہے, دوڑنے والا کام, تھکن کے اندر بھی ڈال رہا ہے, تکلیف کے اندر, فزیکل اذیت کے اندر بھی ڈال رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ کتا آپ کے اوپر غالب آ گیا, اس نے آ کر کے آپ کو پکڑ لیا, تو اس کے بعد اس نے تو کاٹنا ہے, تو کاٹنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا زہر آپ کے اندر سرایت بھی کر جائے گا, داخل ہو جائے گا, اور کتے کے کاٹنے کے بعد جو زہر اندر داخل ہوتا ہے, کہ اس کے بعد پھر ہسپتال پہنچنا پڑتا ہے, انجیکشن لگنا پڑتا ہے, اور اچھی خاصی جو ہے وہ علاج کی ضرورت پڑتی ہے, بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, اور نہ جانے اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. کتے کے کاٹنے کے بعد, اس کے بھونکنے سے ہی نہیں ہوتا, اس کے دوڑنے سے ہی نہیں ہوتا, لیکن جب وہ کاٹنے کے قابل ہو جائے تب پھر یہ انجام بھی ہو جاتا ہے, اس انجام تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے. تو اگر ہم اس کتے کی مثال شیطان سے لیں, تو شیطان بھی ہمارے اوپر مستقل وسوسوں کے ذریعے سے وار کرتا رہتا ہے, اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو یہ وسوسے برے لگتے ہیں, وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, اس کو اچھے نہیں لگتے کہ کیا ہر وقت گناہ کے خیال میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں, کیا ہر وقت جو ہے وہ بری باتیں میرے دماغ کے اندر آتی رہتی ہیں, اس کو یہ بات بری لگتی ہے. تو وسوسے جو ہیں وہ انسان کو اگر وہ ایمان والا ہو تو اس کو اذیت پہنچاتے ہیں, ذہنی اذیت, اس کو پسند نہیں آتی یہ بات. جبکہ کوئی پہلے سے ہی کتے کا کاٹا ہوا اگر ہوگا, یعنی شیطان کا کاٹا ہوا ہوگا, تو اس کو یہ وسوسے برے نہیں لگیں گے, اس کو ان وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ تکلیف نہیں ہوگی. اس کو ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ایک اچھا اور ایک اور آئیڈیا آ گیا, چلو جب موقع ملے گا میں اس آئیڈیا کے اوپر بھی عمل کروں گا. اور شیطان جو ہے وہ نیکی کے آئیڈیا تو نہیں ڈالتا, وہ تو گناہ کے آئیڈیا ڈالتا ہے. تو اب جو پہلے ہی کٹا ہوا ہے, کتے کا ڈسا ہوا, کتے کا کٹا ہوا, تو اب وہ اس آئیڈیا کو برا نہیں سمجھے گا, بس موقع کی تلاش میں رہے گا کہ مجھے موقع ملے اور میں اس کے اوپر عمل کروں, اس سے میں اپنا کوئی فائدہ حاصل کروں یا اس سے میں اپنی کوئی خواہش پوری کروں اس آئیڈیا کے اوپر عمل کر کے. تو وسوسوں کی حیثیت جو ہے وہ اتنی سی ہے. اور اس کے بعد اگر وسوسوں کا زور برقرار رہا اور یہ معاملہ جو ہے وہ اگر آگے بڑھ گیا, اگر یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تو کیا ہوگا کہ یہ وسوسے جو ہے وہ حمزات کی شکل اختیار کر جائیں گے, اور یہ حمزات جو ہے نا پھر انسان کو دھکیلیں گے. یعنی اگر اس نے وسوسوں کے لیول کے اوپر مقابلہ نہیں کیا, ایک مومن تھا اس نے وسوسوں کو لائٹلی لیا کہ کوئی بات نہیں خالی وسوسے ہی تو آتے ہیں, نہ ان کے بارے میں اس کو نفرت محسوس ہوئی, نہ ان سے بچنے کے لیے اس نے اللہ کے ذکر کے اندر پناہ لینے کی کوشش کری, تو اب یہ وسوسے اس کے بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے بڑھتے بالآخر یہ اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے. اور جب وہ اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر وہ کیا ہوگا, کیونکہ شیطان اس کو ڈرائیو کر رہا ہے, تو اب یہ جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا, اور زیادہ مائل ہوگا, حتیٰ کہ یہ گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جائے گا. اور جب یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس شیطان کتے نے آ کر کے اس کو پکڑ لیا اور اس کو بائٹ بھی کر لیا, اس کو کاٹ بھی لیا, اب یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, شیطان کا اثر جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ شیطان انسان کے اوپر اثر کرتا ہے, وسوسوں کے ذریعے سے, حمزات کے ذریعے سے, حتیٰ کہ بالآخر اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. اب یہ ساری بات جو ہے وہ ہم نے کری کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وسوسے تو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں, اور وسوسے تو کہیں بھی آ سکتے ہیں, نیک ماحول کے اندر بھی آ سکتے ہیں, مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں, حرمین شریفین کے اندر بھی آ سکتے ہیں, حتیٰ کہ عین نماز کے اندر بھی آ سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں وسوسے وہاں پر بھی آ سکتے ہیں, روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی شیطان کے وسوسے آ سکتے ہیں. یہ صرف کسی جگہ کھڑے ہو جانے سے, کسی جگہ چلے جانے سے وسوسوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. وسوسوں کا سلسلہ روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اللہ کی رکھ جاگ. اب ارے ایک غافل انسان حرم شریف کے اندر کھڑا ہوا ہے, ایک غافل انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے, یا ایک غافل انسان ملتزم کے سامنے کھڑا ہوا ہے رسی پکڑ کر کے, غافل ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے, اس کو وسوسے ملتزم کا ساتھ نہیں بچا سکتا, اس کو وسوسوں سے, اس کو وسوسوں سے مسجد نبوی کی پر نور فضائیں نہیں بچا سکتی, اس کو وسوسوں سے بچانے کی صرف ایک ہی چیز ہے, اللہ کی یاد, ذکر قلبی, اس سے وہ بچے گا, اور کسی چیز سے وہ نہیں بچ سکتا ان وسوسوں سے. تو وسوسوں کا معاملہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے, سوائے اللہ کی یاد کی حالت کے. لیکن حمزات کا معاملہ کہ یہ وسوسے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اسٹرینتھ حاصل کر جائیں کہ اب یہ آپ کو ڈرائیو بھی کرنا شروع ہو جائے, یہ معاملہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان کسی برے ماحول کے اندر جاتا ہے, جب بری صحبت کے اندر جاتا ہے, یا کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ہر طرف سے برائی کے میسجز جو ہیں وہ اس کے اوپر بومبارڈ کیے جا رہے ہیں, اس کو مستقلاً شو کیے جا رہے ہیں. ایسا ماحول اچھا اب اس ماحول کے اندر بھی اتنا آسانی سے کوئی انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں, ہر طرف ہی برائی کے سگنلز ہیں, برائی کی تصویریں ہیں, امیجز ہیں, چیزیں موجود ہیں گناہ کی. لیکن اب ہر بندہ تو گناہ کرنی تو نہیں رہا نا, اور ہر بندہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کی یاد میں ماشاءاللہ مستغرق ہے, رائٹ؟ اللہ کا ولی ہے, ہر وقت یاد الہی کے اندر ہے. تو ہم یاد الہی میں بھی نہیں ہیں اور ہم ان تصویروں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا بھی نہیں ہو رہے. تو پھر کیسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے؟ گناہ میں مبتلا جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ ان گناہ کے جو میسیجز دینے والے ہوتے ہیں, جو ان گناہوں کے اندر انوالو لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جب اس کی انٹریکشن شروع ہوتی ہے, اس کی بات چیت شروع ہوتی ہے, اس کا تبادلہ خیال شروع ہوتا ہے, تو اس کے بعد ان کا اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگین آپ امریکہ چلے جائیں, تو امریکہ جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ ایئرپورٹ پہ گئے, وہیں سے بے حیائی شروع, وہیں سے گندی چیزیں شروع, تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, لوگ بھی ایسے ہی الٹے سیدھے طریقے کے پھر رہے ہیں. اب تو ہر جگہ ہی پھر رہے ہیں ویسے, تو وہاں پر اور بھی زیادہ, یا یورپ چلے جائیں. لیکن آپ وہاں پہ کھڑے کھڑے جو ہیں وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنا نہیں شروع کر دیتے. آپ پورا کا پورا سفر کر کے آ جائیں, ایک مہینہ بھی وہاں پہ رہ کر کے آ جائیں اپنے کسی رشتے دار کے گھر میں, اگر اس رشتے دار کے گھر کے اندر آپ کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, تو آپ آرام سے نیکی کی زندگی گزار کر کے ایک مہینے بعد امریکہ سے واپس آ جائیں گے. آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی, آپ کی عبادتیں بھی ویسی چلتی رہیں گی, آپ کے دین کا علم بھی ویسے چلتا رہے گا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی امریکہ نے تو میرا پوچھنا بگاڑا. بگاڑا تو اس نے ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا, وہ آپ کو ڈرائیو نہیں کر سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ یو نیور گیئر گور اے چانس ٹو انٹریکٹ ود اینی ون. آپ کو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا, تو اس وجہ سے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے گئے اور ٹھنڈے ٹھنڈے وہاں سے واپس آ گئے اپنے ایمان کو بچا کر کے. لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کریں, ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں نا, تب ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے یہی بات جو ہے وہ کسی مسلمان ملک کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گناہ کے اندر کے ماحول میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دیں, بات چیت شروع کر دیں, ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ تک پہنچنا شروع کر دیں, تب آپ کے اوپر اثر ہونا شروع ہوگا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے خصوصاً تعلیمی اداروں کے اندر, کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو معصوم ہوتے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, میچیورڈ نہیں ہوتے, ان کے اندر پختگی نہیں آئی ہوئی ہوتی, اور جب وہ اس تعلیمی ادارے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ صرف ایسے نہیں کہ بس آبزرو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے ہو کر کے واپس آ گئے. بھئی دیکھنے گئے تھے کہ یہ اسکول کی جو ہے وہ بلڈنگز کیسی ہوتی ہیں, اسکول کے اندر بلڈنگ کے اوپر پینٹ کیسا ہوا ہوا ہے, اس اسکول کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کس قسم کا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں. ہم تو ایز اے ٹورسٹ آئے تھے یہاں پر, جیسے امریکہ جاتا ہے نا ایز اے ٹورسٹ. تعلیمی اداروں کے اندر ٹورزم کے طور کے لیے کوئی نہیں جاتا, رنگ دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا کہ بھائی آج کس رنگ کے کپڑے پہن کر کے آئے. وہاں پر ایک انٹریکٹو ماڈل ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے, وہاں پر ٹیچرز کے ساتھ اور اپنے ساتھ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. یہی تو تعلیم کا مقصد ہے کہ بھائی آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو بتائے جائیں, جو تعلیمی نظام والے لوگ ہیں وہ ان کو ایجوکیٹ کریں اپنے وے آف لائف سے, اپنے آئیڈیا سے, اپنی آئیڈیالوجی سے, وہ ان کو ایجوکیٹ کریں. تو اب جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اگر وہاں پر جا کر کے وہ کچھ وہاں سے گین نہیں کر رہا تو وہ گیا کیوں وہاں پر؟ ٹائم ضائع کرنے کے لیے گیا ہے وہ, چھ گھنٹے, سات گھنٹے, آٹھ گھنٹے وہاں پہ مستقلاً امرس ہو کر کے وہاں سے واپس آئے, اس کے بعد سے گھر کے اندر جو ہے وہ مزید اس کے اوپر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو وہاں پہ پڑھ کر کے آیا تھا. کیوں کر رہا ہے یہ سارے کام جبکہ یہ آئیڈیاز وہ بائی نہیں کر رہا, جبکہ وہ آئیڈیاز وہاں سے لے ہی نہیں رہا, تو تعلیمی ادارے میں گیا کیوں ہے وہ؟ تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے دل و دماغ کے اوپر وہ ہوتا ہے تعلیمی ادارے کے اندر. سب سے زیادہ انٹریکشن, سب سے زیادہ آئیڈیا شیئرنگ جو ہے وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے اگلے درجے کے اوپر جو آپ کی فیملی ہوتی ہے, تو فیملی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پھر اس لیول کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رشتے دار ہیں, خاندان والے ہیں اور کزنز ہیں, قریبی رشتے داری ہے, تو وہاں پر بھی زیادہ آئیڈیا شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. دوست احباب کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آئیڈیا شیئرنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے کم آئیڈیا شیئرنگ ان چیزوں کے مقابلے میں ورک پلیس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ جو ورک پلیس ہوتا ہے انسان کا نوکری کی جگہ ہوتی ہے, دکان کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر اس نے کمانا ہوتا ہے, وہاں پر اس نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اس کی جو آئیڈیا شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی جو ہے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ فوکسڈ ہوتی ہیں کمائی کی طرف, جس کو پروفیشنل اپروچ کہتے ہیں. دوستیاں وہاں پر بھی بن سکتی ہیں, آئیڈیا شیئرنگ وہاں پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پر ان سے الگ بھی رہنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. الگ بھی رہ کر کے کام چل جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک. ہاں اتنا زیادہ نہیں چلتا جتنا جو ہے وہ دوستیاں یاریاں لگانے والوں کا چلتا ہوگا, لیکن ایک عام آدمی کا بھی کام چل سکتا ہے. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے نا, یہ ماحول انسان کو وہ والا کام کرتا ہے جو کہ حمزات الشیاطین والا کام, حمزات الشیاطین والا کام یعنی ڈرائیو کرنے والا کام, ارج کرنے والا کام, پش کرنے والا کام. تو اس طریقے سے گناہ کی طرف انسانوں کو مائل کرنے کے لیے تین سٹیپس میں آپ ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہے. انگریزی زبان میں تھوڑا سا ہم نے کہیں سنا تھا تو آپ کے سامنے وہ ٹرمز رکھ دیتے ہیں, اردو میں تو بہت ساری چیزیں ہو گئیں. اس کو کہتے ہیں گناہ سے ڈی سینسٹائز کرنا. اس کے لیے جو ہے وہ سب لمینل میسجز بھی دیے جاتے ہیں کہ بس امیجز دکھائے جا رہے ہیں اور کچھ کہا نہیں جا رہا, شیاطینی امیجز دکھائے جا رہے ہیں, کوئی ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص ریلیجس کلٹ کے ساتھ ہے, کوئی اینشنٹ کلٹ ہے, کوئی پرانا ریلیجن ہے جس کے اندر اس قسم کے ڈیمنز ہوا کرتے تھے, اس قسم کے جو ہے وہ امیجز ہوا کرتے تھے, تو ان کو دکھا کر کے جو ہے نا وہ آپ کو ڈی سینسٹائز کر لیا جاتا ہے. یعنی آپ کو اب یہ چیز جو ہے نا وہ ایک نارم بن جاتی ہے آپ کے لیے, آپ کو دیکھ کر کے کوئی عجوبہ نہیں لگتا, یہ آپ کو کوئی انوکھی چیز نہیں لگتی. دس از پارٹ آف دا کلچر, دس از پارٹ آف دا یعنی جو آپ کے سامنے ویو ہے یہ اس کا حصہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن ٹو گناہ, اور اس کے لیے کسی بھی خاص گناہ کو فوکس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ انسانوں کو ڈیسینسٹائز کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر موسیقی یہ گناہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, پکی بات ہے موسیقی گناہ ہے. تو اب موسیقی جو ہے نا وہ ہر چیز میں ڈال دی جائے, آپ کو شروع میں وہ گناہ لگ رہی ہے, لیکن چونکہ اب ہر جگہ موسیقی ہے, آپ دکان میں جائیں وہاں موسیقی, آپ سکول میں جائیں وہاں موسیقی, آپ جو ہے وہ کسی کو فون کریں آگے سے جو ہے وہ کالنگ ٹون, میوزیکل ٹون, ہر جگہ موسیقی. تو آپ کی جو یہ کراہیت ہے نا موسیقی کی, اگر ہے تو یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی, بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کراہیت ختم ہو جائے گی, بیکاز اب یہ ایک نارمل چیز ہو گئی, اب آپ ڈی سینسٹائز ہو گئے اس چیز سے. اسی طریقے سے بے لباسی, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, بے حیائی والا گناہ. اب اس گناہ سے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈی سینسٹائز کیا جائے گا. اور یہ جو کام کیا جاتا ہے نا یہ شروع میں ایسے کیا جاتا ہے کہ زیادہ اوفینسو نہ ہو لوگوں کے لیے, زیادہ اوفینسو نہ ہو. یعنی اگر ایک کلچر ہے, ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر کہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, عورتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ پورے کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں اور اچھی طریقے سے کورڈ ہوتی ہیں, اب وہاں پر ایک دم سے لا کر کے آپ کوئی امریکہ کی ماڈل کو بٹھا دیں, او ہو ایک طوفان مچ جائے گا اس کے اوپر, ایک شور مچ جائے گا, لوگ شاید سڑکوں کے اوپر بھی آ جائیں, اور جلاؤ گھیراؤ ہمارا ملک ہو تو وہاں تو جلاؤ گھیراؤ بھی شروع ہو جائے گا, اور پھر جو ہے وہ سارا کا سارا پلان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ جو کام ہے بہت آہستہ کیا جاتا ہے, لیسٹ آفینسو مینر کے اندر ڈیسینسٹائزیشن کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو ہوتا ہے سبلیمنلی, یعنی اپیرنٹلی کچھ نہیں, بس پیچھے سے جو ہے نا وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں چیزیں, آپ کو سنائی جا رہی ہیں چیزیں, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ ڈیسینسٹائز ہو جائیں گے اس سے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر جو وہ دیکھتے ہیں کہ جی موقع مناسب ہے, اب جو ہے نا وہ پکائی کا سیزن آ چکا ہے, اب کہ لوگ گناہ کے لیے جو ہے نا وہ اب شور کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, لوگ جو ہے وہ ہو چکے ہیں بس اس طریقے سے کہ ان کو پتا ہے کہ جی وہ نا یعنی مخالفت کریں گے تو اتنا اچھا نہیں ہوگا, تو اب وہ کیا کرتے ہیں گناہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو پھر بومبارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کنٹینیوس فلڈنگ, جس طرح سے ایک سیلاب آتا ہے نا گناہ کی چیز کا, تو وہ ایک کنٹینیوس سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے, ڈال بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کنٹینیوس سیلاب سے بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ ریزسٹ کر رہے تھے وہ بالآخر سیلاب کی رو کے اندر بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے کہ کسی ملک کے اندر اس قسم کے کلچر کو, کم لباسی والے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا, تو شروع میں جو ہے وہ ایک دو دو امیجز دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن تو نہیں آتا, ریاکشن اگر نہیں آیا تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ امیجز جو ہیں وہ ہر جگہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے, جدھر منہ کرو جدھر گردن موڑو ادھر یہ والا امیج, بل بورڈز کے اوپر بے تحاشا, بھئی اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے تو ایک سڑک کے اوپر ایک بل بورڈ لگا دیں, لوگ جائیں گے دیکھیں گے ان کو یاد آ جائے گی آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی ایڈورٹائزنگ ہو جائے گی. نہیں, ایسے ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے, بلکہ ایڈورٹائزنگ کیسے کرتے ہیں, اسی سڑک کے اوپر ایک بل بورڈ کے اوپر وہ امیج لگائیں گے, پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے دوسرے بل بورڈ کے اوپر وہی امیج, پھر اور آگے جائیں گے تیسرے بل بورڈ کے اوپر وہی امیج, اس کو کیا کہیں گے کنٹینیوس فلڈنگ. تو ایسے جو ڈیسینسٹائزیشن ہوتی ہے نا یہ کمپلیٹ کامل ڈیسینسٹائزیشن ہو جاتی ہے, یعنی کیونکہ ہم گناہ کی لیول کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے, تو گناہ کو بھی جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر کسی نے انگریزی میں بڑا اچھا فقرہ کہا کہ اف یو کینٹ شٹ آف دا شاور, اف یو کینٹ شٹ آف دا شاور یو ول ایونچولی گیٹ یوز ٹو بینگ ویٹ, ہے نا, ان امیجز کی ان باتوں کی جو ہے وہ ایک شاور آپ کے اوپر آنا شروع ہو گیا, جس طرح سے بارش ہوتی ہے یا جس طرح سے باتھ روم کے اندر شاور ہوتا ہے, تو بھائی اب شاور کے پانی سے بچنے کے لیے آپ کو شاور کو بند کرنا پڑے گا. اگر آپ نے شاور کو بند نہیں کیا اب آپ بیٹھے ہوئے کیا مصیبت ہے, یہ پانی آئے چلا جا رہا ہے میرے اوپر آئے چلا جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر تک تو آپ یہ کہیں گے بھائی کیا مصیبت ہے شاور سے تو مستقل پانی میرے اوپر آئے چلا جا رہا ہے, تھوڑی دیر میں کیا ہوگا یو ول ایونچولی گیٹ یوز ٹو اٹ, گیٹ یوز ٹو گیٹنگ ویٹ. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ گناہ کے لیے بھی انسان جو ہے وہ گیٹ یوز ٹو ہو جاتا ہے, ہی اور شی گیٹس یوز ٹو اٹ. تو یہ پہلا اسٹیپ ڈیسینسٹائزیشن. پھر اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں گناہ کو, وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتے, اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو الگ رکھنا چاہتے ہیں, تو اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا پھر سٹگمٹائز کیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ پھر الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, فنڈامنٹلسٹ کا بھی لفظ پہلے بولا جاتا تھا اب جو ہے وہ صرف ایکسٹریمسٹ کا لفظ بولا جاتا ہے, کیونکہ فنڈامنٹلسٹ کا ایک جواب آ گیا لوگوں کے پاس, ہاں بھئی ہم تو ہیں فنڈامنٹلسٹ, اگر فنڈامنٹلز نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کیا کسی چیز کا, اب ان فنڈامنٹلسٹ کا مطلب کیا ہے پھر, انہوں نے کہا نہیں فنڈامنٹلسٹ زیادہ چل نہیں رہا, وہ اس کو چھوڑ دیا انہوں نے, آج کل صرف ایکسٹریمسٹ کا لفظ چل رہا ہے, بنیاد پرست کا لفظ مارکیٹ سے ختم ہو گیا, بہتر بدلتے ہیں نا بہت, یہ کوئی تھوڑی نہیں ایک چیز نہیں چل رہی تو اس کے اوپر ہی لگے رہیں گے, وہ نہیں چل رہا تو اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ استعمال کر لیں گے, تو ایسے لوگوں کو جو ہے پھر ایکسٹریمسٹ بولا جائے گا, یا ایسے لوگوں کو بولا جائے گا کہ جی یہ تو کہتے ہیں نا آڈ بالز کہتے ہیں, یہ یعنی یہ تو فٹ ان نہیں ہو رہے, یہ کوئی انوکھی چیز ہے, الگ 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 تھلگ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں یہ, ان کو زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا, یا اس سے زیادہ بھی کوئی بری ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں, بگٹس ہے نا, یعنی ایک ایسا شخص کہ جو کہ بس ضدی ہے, ضدی ہے یہ بس شخص, ہر چیز کے اوپر نا اس کو اعتراض ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا, آبسٹینیٹ قسم کا شخص ہے, ضدی ہے, یا یہ کہ بس ایک انریزنبل قسم کی پرسنالٹی ہے, یہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, خواہ مخواہ کی اس نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پخراڑ بنائی ہوئی ہے, خواہ مخواہ کی پخراڑ بنائی ہوئی ہے, انریزنبل قسم کا انسان ہے. اور پھر اس چیز کو مزید آگے لے جا کر کے ایسے لوگوں کو جو ہے پھر جو انتہائی دنیا کے اندر ایکسپٹڈ برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو لگتا ہے ان میں سے ہے, جیسے کہ دہشت گرد, دہشت گرد جو ہے ان کو کوئی بھی صحیح نہیں بول سکتا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو کوئی ہندو ہو, سب ہی کے نزدیک دہشت گرد برا ہے, ہم بھی ان کو برا کہتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا جو کہ لوگوں کے ساتھ چل نہیں رہے, گناہ کے ماحول کے اندر ڈھل نہیں رہے نا, تو اب ان کو جو ہے وہ دہشت گرد بولا جائے گا. امریکہ کے اندر اگر وہ مسلمان ہے تو دہشت گرد بولنا بڑا آسان, اگر مسلمان نہیں ہے تو اب اس کو کیسے بولیں دہشت گرد, تو اس کو بولیں گے کہ یہ تو نازی ہے, نازی جرمن کے جیسے لوگوں کا جیسا بندہ ہے یہ, جن لوگوں نے جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے اندر ملینز آف جیوز کو جو ہے وہ قتل کیا تھا, تو یہ بھی جانے یہ بھی نازی قسم کا انسان ہے. یا اگر آپ بلیک امریکن ہیں تو بلیک امریکنز کے نزدیک زیادہ برا کون ہوتا ہے, کیو کلکس کلان والے, جو کہ گوروں کی ایک تنظیم تھی جنہوں نے بہت بری طریقے سے کالوں کو پہلے بھی مارا اور آج بھی لگے رہتے ہیں اس کوشش کے اندر, تو وہ یہ تو کے والا بندہ ہے, کیو کلکس کلان کا بندہ ہے یہ, وہ بولیں گے نازی, یہ بولیں گے کیو کلکس کلان کا بندہ ہے یہ. یا اس قسم کا کوئی نہ کوئی لیبل ایسے شخص کو دے دیا جائے گا. اب کوئی بھی شخص جو ہے عام شخص وہ اپنے آپ کو نازیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا پسند نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو دہشت گرد پکارا جانا پسند نہیں کرے گا, کے کا ممبر جیسا ہونا پسند نہیں کرے گا, تو ایسے شخص کے لیے جو ہے نا پھر اپنے آپ کو الگ رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. کیسے رہے گا وہ الگ؟ وہ صرف اسی وقت الگ رہ سکتا ہے گناہ کے ماحول سے کہ جب کہ اس کا معاملہ بہت مضبوط ہو, بہت مضبوط ترین بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہو, جس شخص کو جس بات کو ہمارے مشائخ کی زبان میں مضبوط نسبت کا ہونا کہتے ہیں, دین کے ساتھ مضبوط تعلق, اور عام دین کی زبان میں اس کو ایمان کی مضبوطی کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے ساری کی ساری. تو جس کی نسبت مضبوط ہوگی, جس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا, وہ صرف اس قسم کے سٹگمٹائزنگ ماحول میں جہاں پر کہ گناہ سے الگ رہنے کو ایسے ایسے القابات دیے جا رہے ہوں, صرف وہی ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اب جب ہم ایسے ماحول کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمارے بچے کیا اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں 10-12 سال کی عمر میں, 6-7 سال کی عمر میں, کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول کے کرنٹ سے بچا سکیں, ایسے انفلوئنس سے اپنے آپ کو بچا سکیں کہ ساری کلاس جو ہے وہ ان کو ایک نمونہ قرار دے رہی ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے الگ تھلگ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, بچے اتنے مضبوط نہیں ہو پاتے ہیں, اتنے مضبوط ہو بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول سے جو ہے وہ بچا سکیں, وہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے نا پھر اس ماحول کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہ کہ اگر وہ اس ماحول کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں تو پھر وہ ایک نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کسی درجے میں نا ان کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے جس کا کہ وہ مقابلہ کرنے کے ابھی اہل نہیں ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر پھر ہمارے بچے جا کر کے وہ پھر ایک مضبوط پرسنالٹی ان کے لیے بننا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. ہم ان سے توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری توقعات کے اوپر پورے نہیں اتر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ماحول تو ہر جگہ کا خراب ہے, اور ماحول تو جی امریکہ کا خراب ہے تو پاکستان کا بھی بہت خراب ہے, اور فلانے جگہ کا بھی خراب ہے اور فلانے جگہ کا بھی خراب ہے, اور یہ گناہ تو آپ کو مکہ مکرمہ بھی مل سکتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی مل سکتے ہیں, اور ابھی آپ نے خود یہ بات کہی ہے گناہ تو کہیں بھی انسان کر سکتا ہے. تو بھائی گناہ کی انٹینسٹی ہوتی ہے, یہ جو میسیجز ہوتے ہیں, یہ جو امیجز ہوتے ہیں, اور یہ جو انٹریکشنز ہوتی ہیں, یہ انٹریکشنز ہر جگہ پر نہیں ہوتی ہیں. جبھی اس طریقے سے بات کو پہلے سمجھایا تھا کہ یہ جو انٹریکشن کی انٹینسٹی ہوتی ہے نا, یہ ہر جگہ پر نہیں ہوتی. اور اگر آپ کسی مسلمان ملک کے ماحول کو کسی غیر مسلم ملک کے ماحول سے کمپیئر کرنا چاہیں تو اس کی مثال جو ہے وہ پانی سے دی جا سکتی ہے کہ بھی پانی تو ہر جگہ ڈباتا ہے, پانی جہاں بھی ہوگا وہ انسان کو ڈبا کر کے اپنے اندر قتل کرنے کے اوپر قادر ہے. ایک سوئمنگ پول کے اندر کوئی گر جائے اور وہ سوئم نہ کر سکے, وہ سوئمنگ پول کے اندر ڈوب کر کے مر جائے گا. ایک لیک ہو, لیک کے اندر جو چھوٹا سا پانی کا باڈی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جا کر کے ڈوب کر کے مر سکتی ہے کوئی بھی انسان. اسی طریقے سے ایک سمندر کے اندر بھی کوئی ڈوب کر کے مر سکتا ہے, کیونکہ پانی سمندر میں بھی ہوتا ہے, لیک میں بھی ہوتا ہے, سوئمنگ پول میں بھی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا اوشن ہے وہاں پر بھی انسان ڈوب کے مر سکتا ہے. لیکن بھائی اگر ڈوب کے مرنا جو ہے وہ سوئمنگ پول کے اندر بھی ممکن ہے اور سمندر کے اندر بھی ممکن ہے, تو کیا ہم اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو کہ بھئی ہمیں سوئمنگ پول کے اندر تو ابھی تک ڈوب کے نہیں مرے تھے, وہاں پر تو ہمیں سوئمنگ آتی ہے, کیا آپ اپنے آپ کو اٹھا کر کے سمندر کے اندر بھی پھینک دیتے ہیں؟ بھئی سمندر کے اندر تو نہیں, سوئمنگ تو مجھے آتی ہے, لیکن سمندر کا جو معاملہ ہے نا, وہاں پہ ویوز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پہ کرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک عام سوئمر جو کہ سوئمنگ پول کے اندر بڑا ایکسپرٹ مانا جاتا ہو, وہ سمندر کے اندر ایکسپرٹ نہیں مانا جائے گا. سمندر کے اندر ایک الگ لیول آف ایکسلنس چاہیے ہوتی ہے سوئمنگ کی. لوگ تو انگلش چینل کو کراس کر کے یہاں سے سوئمنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور فرانس تک سوئم کر جاتے ہیں, لیکن کیا ہر سوئمر کر سکتا ہے یہ والی سوئمنگ؟ ہر سوئمر تو نہیں کر سکتا نا کہ انگلش چینل کو جو ہے سوئم کر کے کراس کر جائے. تو اس وجہ سے انٹینسٹیز جو ہوتے ہیں نا, یہ اصل چیز ہوتی ہے. اب ہر جگہ کے اوپر ایک انٹینسٹی نہیں ہوتی ہے. تو دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ گناہ کے اندر انوالو کرنے کا, وہ ہوتا ہے اس کو کسی انگریز صاحب نے کہہ دیا جیمنگ, یعنی آپ دوسرے بندے کو جو ہے نا جیم کر دیں کہ وہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہ نکلے, نہ بچے نکلنے کا. آپ ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ سائیکولوجیکل پریشر ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے الگ کرنا جو ہے نا, وہ گویا کہ موت کے مترادف سمجھنا شروع ہو جائے, میری تو سوشل موت ہو جائے گی. اور تیسرا اور آخری اسٹیپ جو ہوتا ہے اس کو کنورژن کہہ دیا, کہ اب یہ جو بندہ ہے نا یہ باقاعدہ کنورٹ ہو گیا, یعنی گناہ کے اندر انوالو ہو گیا, گناہگار خود بن گیا, شیطان کتے نے آ کر کے اس کو کاٹ لیا, اس کے اندر زہر جو ہے وہ شیطان کا سرایت کر گیا, تو اس کو کنورژن کہہ دیا. تو اب یہ جو تیسرا سٹیپ ہوتا ہے نا, اس سٹیپ سے پہلے بھی اگر انسان فزیکلی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو لیکن وہ گناہ کو گناہ ماننے سے انکار کر دے, خالی ابھی اس نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن وہ اس گناہ کو گناہ نہیں مان رہا بلکہ اس گناہ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہے, اس گناہ کو جو ہے وہ سوشل ایکوائلٹی کا نام دے رہا ہے, اس کو ہیومن رائٹس کا نام دے رہا ہے کہ جی ہر ایک کے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں تو یہ بھی ہیومن رائٹس کے اندر ہی ہے, یہ جو گناہ ہے یہ کیا ہے, یہ تو بس ایک طریقہ ہے, یہ تو لوگوں کی چوائس ہے, فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس. تو اب یہ جو گناہ کر رہے ہیں, جو انتہائی پرلے درجے کا گناہ ہے, انتہائی گھٹیا غلیظ گناہ ہے, یہ بھی فریڈم آف چوائس والا گناہ ہے. تو جب اس نے اس کو فریڈم آف چوائس سمجھنا شروع کر دیا اور گناہ اب اس کو نہیں سمجھ رہا, ہمارے دین کے مطابق یہ گناہ کرنے ہی کے مترادف ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے گناہ کرنے والوں کے اوپر تو اس عذاب کے اندر ایسے سارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کہ اس گناہ کے ساتھ کسی طریقے سے ایفیلیشن فیل کر رہے ہوں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر جو پچھلی اقوام کے واقعات بتائے ہیں ان کے اندر یہ بات کھل کر کے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ اس لوطی عمل کا مرتکب نہیں ہوتی تھی، وہ یہ گناہ کا کام نہیں کرتی تھی، وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ سمپتھائز کرنے والوں میں سے تھی، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں میں سے تھی، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کس کے اوپر عذاب نہیں آیا؟ صرف ان لوگوں کے اوپر جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ پکی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ قوم کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے وہاں سے ہجرت کرنے لگے تو وہ ان کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اچھا، لوط علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک اور بھی اسٹیپ، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں۔ یہ جو بیوی تھی یہ بھی تو گھر سے نکلی تھی، یہ بھی تو لوط علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی، پھر یہ کیسے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی؟ یہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی معاملہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک ایسا معاملہ کیا کہ جس سے کہ مجرم الگ ہو گیا۔ وہ کیا؟ صرف گھر سے نکلنا واز ناٹ انف، بلکہ ایک اور حکم لگا دیا، پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھنا، پیچھے مڑ کر کے بھی مت دیکھنا۔ یہ کہاں پر ماری گئی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی یہ یہاں پر آ کر کے ماری گئی، یعنی گھر بار چھوڑ کر کے نکل چکی تھی لیکن پیچھے نہ مڑنے والا جو حکم تھا یہاں پر انکار کر بیٹھی، کیونکہ دل تو اس کا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ اوپر اوپر سے تو یہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اندر سے تو یہ ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم، کیوں حکم آیا یہ؟ کیا ریلیونس تھی اس حکم کی؟ کیا سگنیفیکنس تھی اس حکم کی؟ بظاہر صرف ہمیں بات یہی سمجھ میں آتی ہے، بس اس بیوی کو الگ کرنا تھا، اس بیوی کے اوپر حجت تمام کرنی تھی، تو ایک اور حکم ڈال دیا، پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھ، یہاں پہ ماری گئی ہے اور الگ ہو گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ماحول سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ماحول جو ہے نا اس وقت یہ بہت زیادہ اسٹرینتھ حاصل کر چکا ہے، ہم اس کی اسٹرینتھ کو جو ہے نا وہ گیج نہیں کر پا رہے، کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے۔ ہم آج سے 20 سال والے پرانے والے ورژن کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے ونڈوز کا ورژن آج کل کیا چل رہا ہے کہ 12 ورژن آیا ہوا ہے، ہم جو ہے نا ونڈوز 3 کے اوپر چل رہے ہیں۔ بھائی ونڈوز 3 کا جو ورژن تھا وہ تھا اس زمانے کے اندر، 1999 کے اندر جو کمپیوٹر سے کام لیے جاتے تھے وہ ونڈوز کے ورژن 3 سے ہو جاتے تھے۔ اب جو 2022 ہے اس کے اندر آپ کو ونڈوز کا ورژن 10 چاہیے، ورژن 12 چاہیے، آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے اوپر تو لے ہوئے نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں پرانے ورژن کے اوپر چلوں، پرانا ورژن ایکسپائر ہو چکا ہے، آج وہ کافی نہیں ہے۔ تو پرانا ورژن کیا تھا؟ پرانا ورژن یہ تھا کہ جی آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، ہمارے حضرت کے بیان کے اندر ہے یہ، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور پھر جب وہ اسکول سے واپس آئے نا تو ماں کو چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ بات کریں، ماں کو چاہیے کہ آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ بات کریں اور بچے نے اسکول کے اندر جو بری باتیں سنی ہیں ان بری باتوں کو بتا دے کہ یہ بری باتیں، اور جو اچھی باتیں سنی ہیں ان اچھی باتوں کو کنفرم کر دے۔ فلٹریشن ہو گئی، اب بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور پھر آپ اس کو نیکی کی باتیں، جیسے جیسے آپ کے گھر کا ماحول ہے، ایک نیکی کا ماحول ہے، گناہ کا ماحول نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ہم اسی موڈ کے اوپر چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آج بھی ہم یہی کریں گے، حالانکہ کر تو رہے نہیں ہو، یہ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم یہی کریں گے بس۔ لیکن اب زمانہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، پہلے اسکول کے اندر برین کے اوپر میسجز آ رہے ہوتے تھے اور جب اسکول سے بچہ گھر آتا تھا سلسلہ ختم، اب گھر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا اب ایسا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اب جو اسکول کے اندر محنت ہو رہی ہے وہ صرف برین کے اوپر نہیں ہو رہی، اگر ویسے ایزیوم کرنے ایسے تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر, پہلے بھی خالی برین پہ نہیں ہو رہی تھی, لیکن اگر ہم ایزیوم کر لیتے ٹھیک ہے جی پہلے خالی برین پر ہو رہی, اب تو اتنا زیادہ یہ ڈیپتھ میں جا چکی ہے محنت کہ یہ برین پر نہیں یہ ہارٹ کے اوپر محنت ہو رہی ہے, دلوں کے جذبات کے اوپر محنت ہو رہی ہے, محبتیں اور نفرتوں کے لیول کے اوپر محنت ہو رہی ہے. اب جب وہ بچہ گھر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی برین واشنگ کر دوں گا, یا اما کہتی ہیں میں اس کی برین واشنگ کر دوں گی, اور بھائی اس کا ہارٹ پلیوٹ ہو چکا ہے وہاں پہ جا کر کے, اور آپ جو ہے وہ برین واشنگ کر کے جو ہے وہ سمجھ رہی ہیں کہ جی آپ نے بڑا تیر مار لیا. ہارٹ واشنگ کون کرے گا؟ ہارٹ واشنگ کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں, یہ کیسے ہوتی ہے جی, یہ ہوتی کیا چیز ہے جی, اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب جو ہے نا وہ سکول وہاں چھوڑ کر کے نہیں آتا بلکہ وہ گھر لے کر کے آتا ہے, اور سکول کے ٹیچرز کے ساتھ بھی گھر میں بھی انٹریکشن چل رہی ہوتی ہے, سکول کے بچوں کے ساتھ بھی گھر میں بھی انٹریکشن چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسمارٹ فون اب سکول کے لیے ایک لازم و ملزوم بنا دیا گیا. وہ اسمارٹ فون جو ہے اس کے بغیر یہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا, یہ بچہ جو ہے وہ اپنا امتحان ہی نہیں دے سکتا. اب اسمارٹ فون کے اوپر جو ہے وہ واٹس ایپ نے گروپ, ٹیچرز نے جو ہے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, اور ٹیچر جو ہے وہ مستقل اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, بچوں نے بھی اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا کے چینلز بنائے ہوئے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں. تو بھائی اسکول جو ہے 24 گھنٹے کا اسکول ہے, یہ کوئی 6-7 گھنٹے کا بھی اسکول نہیں ہے. پہلے تو 6-7 گھنٹے بھی کافی ہوتے تھے انسان کو برباد کرنے کے لیے, اس کی سوچوں کو برباد کرنے کے لیے, اب تو 24 گھنٹے کا یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اب اس کے لیے ایک حل تو یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو وہاں سے نکالیں, اور دنیا کے اندر پہلے سے آلٹرنیٹ سسٹمز موجود ہیں, مولویوں کے بنائے ہوئے نہیں, مولویوں کے تو بنائے ہوئے تھے پہلے سے لیکن ان کو تو ہم گھاس نہیں ڈالتے, تو چلو کافروں کے بنائے ہوئے سسٹمز موجود ہیں ان کو تو گھاس ڈال لیں. کافروں کے بنائے ہوئے سسٹم موجود ہیں اور لوگ اس سسٹم سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ساری ایجوکیشن دلوا کر کے پھر پروفیشنل ورلڈ کے اندر داخل کر چکے ہیں, ورک پلیسز کے اندر داخل کر چکے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, یہ کوئی دفیانوسی چیز نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہاں ایک نئی چیز ضرور ہے, ہمیں اس سے واقفیت نہیں ہے, ہم زیادہ فیملیئر سے نہیں ہے, تو بھائی ہو جائیں فیملیئر سے, اپنے اولاد کی ایمان کی خاطر, اپنے آگے والے نسلوں کی ایمان کی خاطر. کیا یہ چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ دین ہمارے لیے اہم نہیں ہے؟ کیا چیز ہمارے لیے اہم ہے پھر اگر دین اہم نہیں ہے؟ وہی پیسے, وہی دنیا کی تھوڑی سی ایکسپٹینس, وہی تھوڑی سی جو ہے وہ لائف سٹائل, سوشل کلچر وغیرہ, یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی اپنی دنیا آپ پیدا کر, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, زندہ ہے تو اپنی دنیا آپ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی اگر آپ ابھی تنہا ہیں, ابھی آپ پہلے ہیں, تو آپ اس کے اوپر قدم تو بڑھائیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو بھائی پہلا تو قدم تو کسی نے اٹھانا ہوتا ہے نا, تو کسی سوسائٹی کے اندر ایک بندے نے قدم اٹھانا ہوتا ہے, پھر بعد میں اس سوسائٹی کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. کبھی کسی خاندان کے اندر پہلا قدم کسی ایک بندے نے اٹھانا ہوتا ہے, لوگ تو بعد میں ساتھ آتے ہیں نا اس کے, پہلے تو اس کو خاندان کے اندر اسی طریقے سے جو ہے وہ کہا جائے گا یہ تو بالکل بیوقوف انسان ہے, یہ تو ہر ایک سے ہٹ کٹ کر کے جو ہے وہ اپنی دنیا نہیں بنانے کے چکر میں. تو خاندانوں کے اندر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عام ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کے اوپر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا میں اکیلا ہی چلنا ہوتا ہے انسان کو, اور کمیونٹی اور سسٹم جو ہیں یہ تو آہستہ آہستہ جا کر کے چلتے ہیں, بنتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا شیاطین والا کانسیپٹ, اس شیاطین والی بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے مشائخ سے جس طریقے سے تسبیحات کرنا سیکھتے ہیں نا, جس طرح سے اپنے مشائخ سے جو ہے وہ کچھ اور اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں, ہمیں ایک یہ بھی بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان کو ہر وقت شیطان کی پرواہ رہتی ہے, کیسے ان کی نگاہ کے اندر ہر وقت شیطان کا تصور رہتا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں عجیب. ہمارے حضرت آپ نے دیکھا ہوگا بیان کرتے ہیں بڑا ماشاءاللہ جوشیلا بیان, زبردست بیان توبہ کے اوپر, لوگ رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کے بعد جب بیان ختم ہوتا ہے جی توبہ کے کلمات پڑھائیں گے، بیعت کے کلمات پڑھائیں گے، تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ سارا کا سارا مجمع جو ہے وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت نے بہت زبردست بیان کیا اور سارے لوگوں نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے۔ اب شاید مکہ مکرمہ میں تھے کیونکہ واقعہ سنایا تھا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حرم میں جا کر کے بیٹھے، مطاف میں اس زمانے میں اچھے دور تھے، مطاف میں جا کے بیٹھا کرتے تھے لوگ۔ تو اب جو ہے نا ایک صاحب آئے ساتھ میں آ کر کے بیٹھے، حضرت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ بیان کرتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ بیعت کے اوپر ایک دم سے مائل ہو جاتے ہیں، لوگ جوش و جذبے کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ سارے کے سارے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ اس وقت بیعت نہ کیا کریں بلکہ آپ جو ہے نا وہ اگلے دن بیعت کر لیا کریں، اس وقت بیعت کرنے کے بجائے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیں۔ لوگ جو ہیں وہ ذرا انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی اصل میں تصوف کی، اور بیعت کی حقیقت کو سمجھ کر کے آئے تھے اصل میں یہ۔ تو اب یہ حضرت کو بتا رہے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیعت کب کرنی چاہیے، کیونکہ کتاب میں تو میں نے یہی پڑھا تھا کہ بیعت تو وہ ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کے کی جائے، ایسی ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے نا وہ آپ اس وقت بیعت نہ کیا کریں نا، آپ ایک دن بعد بیعت کیا کریں۔ بات یہ غلط نہیں کر رہا تھا، تھیورٹیکلی ایبسلیوٹلی کریکٹ بات کر رہا تھا۔ تھیورٹیکلی حضرت نے کیا جواب دیا، اس جواب کے اوپر غور کریں۔ حضرت نے فرمایا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کہ بھائی جس وقت بندہ مائل ہے بیعت کی طرف، اسلامی تعلق جوڑنے کے لیے اس کا دل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تو اس وقت جو ہے نا اس کو آپ بیعت نہ کریں، اور جب شیطان کو بعد میں موقع مل جائے کہ جتنا اس کے اندر جذبات آئیں سارے کے سارے پھر سے ٹھنڈا کر دیں، اب اسے کہیں کہ یہ اب آ کر کے تم بیعت کر لو، وہ تو بیعت نہیں کرے گا اس وقت آ کر کے، وہ تو تعلق نہیں جوڑے گا اس وقت آ کر کے، کیونکہ وہ تو شیطان کے ہتھ سے چڑھ چکا ہے۔ اب یہ شخص جو کتاب میں تصوف پڑھ کے آیا تھا نا، یہ اصل میں آیا تھا 200 سال پرانے تصوف کو پڑھ کے، اس زمانے میں بیعت کی یہی حقیقت تھی، اور آج جو ہے نا وہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپریٹنگ سسٹم کو، اپنے کوڈ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے کا کوڈ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ آ رہا ہو نا اسی وقت اس کو پکڑو، اور اس کو کسی دوسرے کے پاس نہ بھیجو، کیونکہ وہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، راستے میں شیطان اس کو اچک لے گا، راستے میں شیطان اس کو اچک لے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ آپ جو ہیں وہ اپنی انکساری میں آج ہی نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ جی آپ کو بلائیں اپنے ساتھ جوڑوں، میں تو جی اللہ کا اتنا گناہگار بندہ ہوں تو آپ میرے پاس آئیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہو، آپ فلانے شیخ کے پاس چلے جائیں، وہ بہت اچھے شیخ ہیں، بہت اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑا لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ ان کے ساری نہیں چلتی آج، کیونکہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا ان شیخ پر، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا، راستے ہی میں اس کا کام ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ باقاعدہ جس طرح آفیسز کے اندر ہوتا نا ہینڈ اوور اینڈ ٹیک اوور، آپ باقاعدہ کسی کو ہاتھ میں تھما رہے ہوں اور وہ آپ سے اس کو تھام بھی رہا ہو، جس طرح سے وہ جو ایک ریسنگ ہوتی ہے جس کے اندر ایک چیز لے کر کے بھاگتے ہیں پھر آگے والا بندہ جو ہے نا اس کو ہاتھ میں تھماتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، راستے میں گر نہیں جاتا وہ، اس کو کہتے ہیں ہینڈنگ اوور اینڈ ٹیکنگ اوور، اب بیچ میں کوئی اس کو نہیں اٹک سکتا، ایسے تو کر سکتے ہیں ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو آ رہا ہے جوڑ دو اپنے آپ، کیونکہ تم اوپر سے جوڑے ہوئے ہو، اب تمہارا اپنے آپ سے جوڑنا یہی ہے کہ تم نے اس کو سلسلے سے جوڑ لیا۔ آگے کی بکراتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر عاجزی ان کے ساری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو یاد رکھو۔ تو ہمیں نا اپنے مشائخ سے جو ہم اچھی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک یہ بھی بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم بات کو سمجھیں کہ زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور شیطانی نظام جو ہیں، دجالی نظام جو ہیں، وہ کیسے غالب آ رہے ہیں۔ ہمیں ان سے بچانے کے لیے وہی مخصوص تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی جو کہ ہمارے مشائخ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنی کتابی نالج، اپنی عقل مندی، اپنی بکراتی پن، یہ ساری چیزیں ہمیں سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے.